भाई अभी जो ऐलान किया गया, कोई भी तस्वीर हरगिज न ले। अगर उसने मेरी तस्वीर ली है, कल को कयामत में मैदान हशर में उसका दामन पकड़ूंगा और वहाँ कभी मैं माफ़ नहीं करूँगा ऐसे आदमी को। अल्लाह ताला से इंसाफ लूँगा उसका, इसलिए बिल्कुल तस्वीर न लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے سلیمان ابن اشعث سجستانی، ان کی کنیت ہے ابو داؤد. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک سنن ابو داؤد کے مؤلف ہیں. علم حدیث میں ان کا پایا بہت بلند تھا. محدث موسیٰ ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد دنیا کے اندر حدیث کے لیے اور آخرت کے اندر جنت کے لیے پیدا کیے گئے. ایک اور بڑے محدث ہیں محمد ابن اسحاق صغانی، اور بھی ایک اور محدث ہیں شیخ محدث ابراہیم حربی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات ان کے پاس جب یہ سنن ابو داؤد پہنچی تو انہوں نے یہ جملہ فرمایا، اولین لابی داؤد الحدیث کما اولین لداؤد علیہ السلام الحدیث، امام ابو داؤد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم حدیث کے فن کو ایسا نرم اور آسان کر دیا گیا جیسا حضرت داؤد علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کیا تھا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں سہل بن عبداللہ تسکری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ان لی الیک حاجتن، مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا فرمائیے، کہا کہ اگر آپ وعدہ کریں کہ اس کو پورا کریں گے تو میں اس کو بیان کروں، کہا کہ اگر مجھ سے ممکن ہوگا تو میں ضرور تمہاری یہ حاجت پوری کروں گا، کہا آپ اپنی زبان کو باہر نکالیے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ بیان کرتے ہیں تاکہ میں اس کو بوسا لوں۔ علم حدیث میں ان کا پایا اتنا بلند تھا، تقوی و طہارت کے اعتبار سے بھی بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اس زمانے میں جیب یا آستین کے اندر ہوا کرتی تھی تو ان کے کرتے کی جو دو آستینیں ہوتی تھیں ان میں سے ایک چھوٹی تنگ اور دوسری بڑی، اس میں چونکہ وہ جیب جس میں وہ اپنے کاغذات رکھا کرتے تھے وہ ہوتی تھی، اس لیے اس کو بڑا رکھا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ذرا بدہ معلوم ہوگا، جو ہے اچھا نہیں لگتا، نہیں، ضرورت سے زائد دوسری آستین جو تھی اس میں ضرورت نہیں تھی تو اس کو انہوں نے تنگ رکھا، اور جس میں ضرورت تھی اس کو کشادہ اور بڑا بنایا۔ یہ تو ان کے تقوی کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک کشتی میں سوار جا رہے تھے، بڑی کشتی میں، اور وہ کشتی کنارے کے پاس سے گزری، ایک آدمی کنارے کے اوپر کھڑا تھا اور اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو چھینک آوے تو وہ الحمدللہ کہے، اور چھینک کھانے والا جب الحمدللہ کہے تو جو آدمی اس کی زبان سے الحمدللہ کو سنے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اس کو تشمید کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ چھینک کھانے والے کا الحمدللہ کہنا یہ تو سنت ہے، اور اس کی زبان سے الحمدللہ سن کر سننے والے کا یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سلام کرے تو اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب علیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر دینا یہ واجب ہے۔ بہرحال امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آدمی کی زبان سے جو کنارے پر کھڑا تھا اس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، امام صاحب نے سنا، اب امام صاحب اس کے اس الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ سے دینا چاہتے تھے، لیکن اس درمیان ان کی کشتی چل رہی تھی اس لیے آگے نکل گئی۔ اب یہ سلام کا جو جواب دیا جاتا ہے یا چھینک کھانے والے کہ الحمدللہ کا جو جواب دیا جاتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جواب اس انداز سے ہو کہ وہ سنے، تبھی وہ جواب جواب کہلائے گا، اس کا حق ادا ہوگا. اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جس کشتی کے اندر سوار تھے وہ اس درمیان اتنی آگے نکل چکی تھی کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اگر میں ابھی اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا بھی ہوں تو اس تک آواز نہیں پہنچے گی، اس لیے آپ نے اس کشتی کے اندر سے ایک چھوٹی کشتی، جو لوگ اسٹیمروں میں، ہوائی جہازوں میں، بڑی کشتیوں میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اس سے کام لیا جا سکے. ایمرجنسی کے موقع پر ہوائی جہاز میں بھی ہوتی ہیں، اسٹیمروں میں بھی ہوتی ہے، بڑی کشتیوں میں بھی ہوتی ہے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جس بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے اس میں بھی چھوٹی کشتی تھی، آپ نے ایک درہم دے کر وہ کشتی کرائے پر لی، اس کو اندر اتارا دریا میں اور اس کو چلا کر لے کر کنارے پر گئے جہاں وہ آدمی کھڑا تھا جس نے چھینک کھانے کے بعد الحمدللہ کہا تھا. قریب پہنچ کر امام صاحب نے کہا یا رحمک اللہ. کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہنے والا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے فوری طور پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی. اس زمانے میں حضرات محدثین جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کرتے تھے، یاد کرتے، زبانی یاد پورا حافظے کے اندر، وہ 5-5, 6-6, 10-10 لاکھ تک ان کو یاد ہوا کرتی تھی. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے، چن کر کے جو ہے 4,800 حدیثیں میں نے اپنی اس کتاب سنن ابو داؤد کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کی، ترتیب دے کر. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے ذخیرۂ حدیث میں 4 حدیثیں ایسی ہیں، یکفی الانسان لدین ہی منہا 4 احادیث. اس پورے ذخیرۂ حدیث میں سے ایک آدمی کے دیندار بننے کے لیے اور اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے اس پورے 500,000 کے ذخیرے میں سے 4 حدیثیں کافی ہیں. اگر ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو یوں سمجھ جاؤ کہ وہ کامیاب ہے. گویا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کا خلاصہ ان 4 حدیثوں کو قرار دیا. ان میں سے پہلی تو ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. سب اہل علم جانتے ہیں، علماء یہاں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی جیسی نیت سے جو کام کیا ہوگا اس کو وہی بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. دنیا کی شہرت مطلوب ہے وہ ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلائیں گے. ان میں سے ایک ہوگا قاری، یعنی قرآن پاک کا خوب اچھی طرح پڑھنے والا، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، عالم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس زمانے میں دور نبوت میں اور دور صحابہ میں علماء کے لیے لفظ قاری کا قراء کا استعمال کیا جاتا تھا، یہی اصطلاح تھی اس زمانے کی. اور دوسرا سخی اور تیسرا جو ہے شہید، ان تینوں کو قیامت کے روز سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کے لیے بلائیں گے. اور جو سخی تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے بھائی میں نے تم کو بہت سارا مال دیا تھا، مال جیسی عظیم نعمت تم کو میں نے عطا کی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس کے جواب میں وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ آپ نے مال کو جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، اور جہاں جہاں بھی آپ کی طرف سے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جس میں آپ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا اور میں نے خرچ نہ کیا، وہ سب مال اسی میں خرچ کیا. باری تعالیٰ کی طرف سے جواب میں کہا جائے گا، یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، گویا میری خوشنودی، میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں، نام آوری کے لیے کیا تھا. فقط قیل، دنیا میں لوگوں نے تعریفیں کر ڈالی، لوگوں نے کہا بڑا فلانا بڑا سخی ہے، چنانچہ فرشتوں سے باری تعالیٰ کہیں گے جاؤ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. سب کچھ کیا لیکن چونکہ نیت درست نہیں تھی اس لیے اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. دوسرا قاری تھا، باری تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم کو قرآن کا علم دیا تھا، تم نے میری اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ تو جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ، میں نے پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، بہت پڑھا، کوئی ایسا آدمی میرے پاس نہیں آیا سیکھنے کے لیے جس کو میں نے قرآن کا پڑھنا سکھایا نہ ہو، اس کے مسائل سے، احکام سے واقف نہ کیا ہو. گویا پوری زندگی میں نے اسی میں کھپا دی. باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ یوں کہیں بہت بڑا قاری، بہت بڑا عالم ہے. فقط قیل، کہا گیا کہ لوگوں نے شاباشیاں دے دی، تم یہاں کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں سے باری تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. تیسرا شہید ہوگا، جس نے جان دی تھی تو باری تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے تجھے طاقت دی تھی، تندرستی دی تھی، صحت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے میری اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ، تیرے راستے میں تیرے دشمنوں سے میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان تک قربان کر دی. شہید ہو. باری تعالیٰ کی طرف سے جواب میں کہا جائے گا، یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. فقط قیل، لوگوں نے کہہ دیا اب یہاں کیا چاہتے ہو؟ گویا یہ وہ بڑے بڑے اعمال، لیکن چونکہ نیت اس میں درست نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ دوسرے مقصد کے لیے کیا تھا، اس پر ثواب تو کیا ملتا، الٹا جہنم میں ڈالے گئے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے. وانما لامرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملتا ہے اللہ کی طرف سے جو اس نے نیت کی ہے. ایک تو یہ حدیث، دوسری وہ جو چار حدیثیں بتلائی ان میں سے ایک یہ، دوسری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس الی آخری، فمن استبرا لدینہ. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ذرا رمی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ بھی صاف طور پر بتلا دی گئی، جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ بھی صاف طور پر بتلا دی گئی. البتہ ان کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں, یعنی جن کے ڈانڈے دونوں سے ملتے ہیں. ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے, دوسری حیثیت سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے حرام ہے. گویا اس کا حکم واضح اور صاف نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے حکم کو نہیں جانتے. البتہ بڑے علماء جو اپنے علم میں راسخ ہیں وہ تو اس کو جانتے ہیں, لیکن عام پبلک اس سے واقف نہیں. اس لیے جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. بہرحال یہ دوسری حدیث ہے امام ابو داؤد نے جن چار حدیثوں کو ذخیرہ حدیث کا خلاصہ قرار دیا, ان میں یہ دوسری روایت. تیسری روایت جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کون سی, ایک تو ابھی پڑھی تھی, ان حسن اسلام المار ترک المالا یعنی, اور وہ تو پڑھی ان ملامات بھی آ گئی اللہ. ہاں ایک تیسری حدیث امام ابو داؤد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یکون المرء مومنا حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ویسے یہی روایت بخاری شریف کے اندر آئی ہے, وہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے لا یکون لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی آدمی سچا پکا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ تیسری حدیث. اور چوتھی حدیث وہ جو ابھی میں نے خطبے کے بعد پڑھی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. گویا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ذخیرہ حدیث کا خلاصہ ان چار حدیثوں کو قرار دیا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد بن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی ایک موقع پر جو نصیحتیں کی تھیں ان نصیحتوں میں پورے ذخیرہ حدیث کا خلاصہ پانچ حدیثوں کو بتلایا. ان میں سے چار یہ ہیں اور پانچویں وہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. بہرحال میں تو اس وقت اس حدیث کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں جو ابھی میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, ایک آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. گویا جب تک کہ یہ نہیں چھوڑے گا تو جیسا کہ امام ابو داؤد نے فرمایا یکفل انسان لدینہ منہا اربعۃ احادیث, وہاں تک وہ پورا دیندار بن نہیں سکتا. گویا ایک انسان کے لیے دیندار بننے کے واسطے ضروری ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اب یہ لا یعنی کیا ہے بھائی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات اور ایسا کام کہ جس کا نہ تو آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو, یعنی اس سے اس بات سے آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات بول رہے ہیں کہ اس بات پر آپ کو آخرت میں بھی کوئی فائدہ ثواب اجر ملنے والا نہیں اور دنیا میں بھی آپ کی اس بات سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ایک آدمی ہے کنجڑا ہے سبزی فروش ہے سبزی بیچتا ہے, بقول حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے وہ بازار میں یا بستی میں سبزی بیچنے کے لیے نکلتا ہے, آواز لگاتا ہے لے لو سبزی لے لو سبزی, دن بھر میں بیسیوں مرتبہ وہ یہ جملہ بولتا ہے کیونکہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہے, اس کی تجارت ہے, اس کا کام جو ہے اسی سے چلتا ہے, اس کو اس کے لیے اس کی اجازت ہے بہت. لیکن जिसका ये काम नहीं है वो एक मरतबा भी अगर ये जुमला बोलता है तो उसके हक में ये जुमला फजूल और बेफायदा करार दिया जाएगा। तो बहरहाल आखिरत के एतबार से जिस बात का कोई फ़ायदा ना हो या दुनिया के एतबार से जिस फायदा कोई बात उसका फ़ायदा ना हो वो बात लायानी कहलाती है, या कोई काम ऐसा कि आखिरत के एतबार से भी उसका कोई फ़ायदा ना हो और दुनिया के एतबार से भी उसका कोई फ़ायदा ना हो, ऐसे काम को भी क्या कहते हैं? लायानी। गोया इस लायानी में बात और काम, कौल और अमल दोनों चीज़ें आ गई। ऐसे ऐसी बातें जो दुनिया के एतबार से भी मुफीद ना हो आखिरत के एतबार से भी, ऐसे काम जिनका आखिरत के एतबार से भी कोई फ़ायदा ना हो और दुनिया के एतबार से भी फ़ायदा ना हो, ऐसी बातों और कामों को लायानी कहते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब नवर अल्लाह व बरकतहू के साथ जनूबी अफ्रीका का एक सफ़र था। उस सफ़र में ऐसा हुआ, एक साहब के यहाँ हजरत तशरीफ ले गए तो वहाँ देखा मकान के एक कोने में एक बहुत बड़ा मटके जैसा ऊंचा रखा हुआ था। हजरत ने साहिब खाना से, मकान वाले से पूछा, भाई ये क्या है? तो वो कहने लगा, ये पॉट है, पॉट। तो हजरत ने पूछा, इसका क्या काम? का कुछ नहीं, बस खाली शो के लिए, यानी दिखाने के लिए। तो हजरत ने ये जवाब सुनकर फरमाया कि अब तक तो लायानी की दो किस्में मालूम थी, ऐसी बातें जिनका आखिरत में भी कोई फ़ायदा ना हो दुनिया में भी ना हो, ऐसे काम जिनका आखिरत में भी कोई फ़ायदा ना हो दुनिया में भी ना हो, अब तो आज तीसरी किस्म मालूम हुई, ऐसी चीज़ें जिनका आखिरत में भी कोई फ़ायदा ना हो दुनिया में भी ना हो, वो भी लायानी में आ जाती। आजकल आज क्या लोगों के पास पैसे आ गए ना, तो पैसे आए तो बस वो आदमी अंधा बन करके तो ऐसी चीज़ें लेता है, भाई क्या फ़ायदा? आप जो मालदार किस्म के, और आजकल तो अजीब मामला हो गया, अब ये जो मकानात बनाए जाते हैं तो पहले तो वो मकान का इंजीनियर हुआ करता था, अब वो मकान बन चुकने के बाद उसके अंदर ज़ेब व ज़ीनत के लिए इंटीरियर, क्या इंटीरियर इंजीनियर। अब ये इंटीरियर इंजीनियर ये भी एक बड़ी वबा है। ये क्या मतलब कि भाई आप कैसा सोफ़ा, कैसी कुर्सियाँ, आपका जो है ये जो है फर्नीचर कैसा होगा वो आपको मशवरा देगा, और बाकायदा लोग लाखों रुपये उस पर ख़र्च करते हैं। अब अभी हमारे अभी 15 दिन पहले की बात है, हमारे सूरत के मिलने वाले एक दोस्त हैं, उनके जो है उनकी कंपनी है, वो अपना ये मकानात भी बनाते हैं लोगों के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फ्लैट बनाते हैं। तो उन्होंने बतलाया कि ये फ्लैट हम लोग बना रहे हैं, तो कहा कि इसके अंदर इस बिल्डिंग में दो फ्लैट, यहाँ कैनेडा में रहने वाले दो डॉक्टर बाप बेटा हैं उन्होंने ख़रीदे हैं, हर फ्लैट की कीमत जो है 1.5 करोड़। कितनी? 1.5 करोड़। ये नहीं, उससे आगे जो ताज्जुब की बात मैं सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि वो फ्लैट, हर फ्लैट 1.5 करोड़ का, लेकिन उसके अंदर जो फर्नीचर वगैरह ये इंटीरियर इंजीनियर को जो दिया ना वो 5 करोड़ का, साजो सामान 5 करोड़ का। आजकल हमारे मुसलमान भी ऐसी मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं। खैर दोबारा एक बात आ गई, तो क्योंकि अब ये एक मुसीबत बढ़ती जा रही है, अच्छे खासे दीनदार लोग भी लोगों के अंदर अपना मकाम और क्या कहते हैं अपना स्टेटस जो है लोगों को के सामने जाहिर करने के लिए ये फजूल पैसे खर्च करते हैं, हालांकि एक एक पैसे का एक एक पाई का अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। हमारे अकाबिर के यहाँ तो बड़ा अहतमाम होता था, हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकदहू वाकया सुनाते थे कि एक मर्तबा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी कोई हाजत ले करके आया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि किसी भी आने वाले मांगने वाले को कभी ना का जवाब नहीं देते थे। आपके पास उसकी हाजत पूरी करने के लिए कुछ हुआ फौरन हाजत पूरी कर देते थे, نہیں ہوتا تھا تو کبھی یوں فرماتے تھے تو ادھار لے لے, قرض لے لے, وہ قرض بعد میں میں ادا کروا دوں گا جب میرے پاس انتظام ہوگا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے صحابہ میں سے جو مال والے حیثیت والے مالدار ہوتے تھے ان میں سے کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے حاجت بن کو بھیجا, فلانے کے پاس جا میرا نام لینا. چنانچہ وہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اپنی حاجت لے کر, اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں, تو آپ نے اس سے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہیں, نام ہی ہے ان کا عثمان غنی, لوگ بولتے ہیں عثمان غنی, یہ غنی ساتھ میں جوڑ دیا لوگ, نام تو ان کا عثمان ہی ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حاجت مند سے کہا تم چلے جاؤ وہاں, گویا وہاں حضور کا نام لیں گے وہ ان کی حاجت پوری کر دیں گے. وہ آدمی رات کا مغرب کے بعد کا وقت تھا, اب وہ حضور کے فرمانے پر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا. جب ان کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اس کے کان میں آواز پڑی, ایسا معلوم ہوا اس کو گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. اس نے کان لگایا کیا ہو رہا ہے, تو اس نے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی, وہ ڈیویٹ جو ہوتی ہے نا چراغ کی, وہ ذرا اونچی کائی کو رکھی, یہ تیل اس کی وجہ سے زیادہ جلتا ہے. اس پر وہ اپنی اہلیہ اور بیوی کو ڈانٹ رہے تھے. اس آدمی کے کان میں جب یہ ڈانٹ پڑی تو وہ سوچنے لگا ارے اللہ اکبر, جو آدمی اپنی بیوی کو چراغ کی بتی ذرا اونچی رکھنے پر ڈانٹے وہ بھلا میری حاجت کیا پوری کرے گا, اور بیوی بھی کون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان کے نکاح میں, اس لیے وہ تو کچھ کہے بغیر ہی واپس آ گیا. اب یہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے, بڑے لوگ جب کسی کو کسی اپنے آدمیوں میں سے کسی کے پاس بھیجتے ہیں نا کسی ضرورت کی خاطر, جاؤ وہاں جاؤ, تو وہ بعد میں پھر رپورٹ بھی لیتے ہیں, ارے بھائی تم وہاں گئے تھے تمہارا کام ہوا کہ نہیں ہوا. یہ چنانچہ دوسرے دن وہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا ہوا تمہارا کام ہوا کہ نہیں, تو اس نے بات جو صاحب تھی کہہ دی کہ اللہ کے رسول میں نے ان سے کہا ہی نہیں اپنا کام. کیوں نہیں کہا؟ اس نے وجہ بتائی کہ میں جب ان کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میرے کان میں زور سے ڈانٹنے کی آواز پڑی, تو میں نے سنا کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی بتی اونچی کائی کو رکھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جلے. تو اس کو سن کر میں نے سوچا کہ جو آدمی اتنی معمولی سی بات پر اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہو بھلا وہ میری حاجت کیا پوری کرے گا, اس لیے میں تو کچھ کہے بغیر ہی واپس آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا نہیں 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 جاؤ پھر جاؤ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر تاکید کی, چنانچہ وہ گیا اور جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حاجت بیان کی, تو اس نے جتنی امید رکھی تھی اس سے کئی گنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیا, اس کے جیبیں بھر دی گیا. جب مل گیا نا تو اس کے بعد پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ میں تو کل رات بھی آیا تھا لیکن ایسا ہوا ایسا ہو پورا قصہ سنایا, وہ جو کچھ اب تک ہوا تھا وہ میں تو واپس گیا آج پہ تو پھر حضور نے بھیجا پھر آیا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن کر کیا فرماتے ہیں, تم نے ہم کو سمجھائی نہیں, ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر جان دینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خرچ کرنے سے منع کیا وہاں ایک پائی بھی خرچ نہیں کریں گے, اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کا حکم دیں گے وہاں اپنی ساری دولت لٹا دیں گے. ایک مومن کا یہی حال ہونا چاہیے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, جہاں شریعت خرچہ کرنے کے لیے کہتی ہے وہاں بخیل بن جاتے ہیں, اور جہاں شریعت منع کرتی ہے وہاں خوب خرچہ ہوتا ہے. بیٹوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, رواج کے اوپر لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں خالی یہ منڈپ بنانے کا. ایک مرتبہ بمبئی جانا ہوا, یہاں مفتی یوسف صاحب کے یہاں انہوں نے جو ایک ان پر فون آیا, وہ اصرار کر رہے تھے سامنے, انہی کے علاقے کے کوئی تھے جن کے یہاں شادی تھی, تو کہا مفتی صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے خالی جو منڈپ بنایا ہے پتہ ہے کتنے لاکھ بتائے, پچاس لاکھ کا تو منڈپ بنایا تھا خالی, وہ جس میں کھلایا جاتا نہیں یہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ بات عرض کرنے جا رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب تک تو ہم یہ جانتے تھے لایانی کی دو قسمیں ہیں, کیا ایسی بات جس کا آخرت اور دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو, ایسا کام جس کا آخرت اور دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو. آج ایک تیسری قسم معلوم ہوئی, ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ. آج کل ہر مسلمان کے گھر میں شو کیس کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے, ہر آدمی اچھے خاصے اہل علم بھی کچھ نہ کچھ, تو وہ نہیں کرتے تو ان کی بیویاں تو کر کے ہی رہتی ہیں, وہ منع کرتے ہیں تو بھی وہ زبردستی ان کے سر پہ تھوکتی ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ یہ لایانی, میں لایانی کس کو کہتے ہیں اس کی آپ کے سامنے کیا کر رہا تھا, وضاحت کر رہا تھا. ہر وہ بات جس کا دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو, آخرت کے اعتبار سے بھی, ہر وہ کام جس کا دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی, اسی کو لایانی کہتے ہیں. اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کے اسلام اور ایمان کی خوبی اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسی لایانی چیزوں کو کیا کر دے, چھوڑ دے. آج کیا ہو گیا ہمارے مسلم معاشرے میں, مسلم سماج میں, مسلم سوسائٹی میں, کہیں بھی کسی بھی بستی میں چلے جاؤ, لوگ بیٹھے ہیں, بحثیں ہو رہی ہیں, چرچا ہو رہا ہے, بحث چرچا, چوپال پر بیٹھے ہیں, چرچا ہو رہا ہے, مودی یوں کرتا ہے اور امت شاہ یوں کرتا ہے اور فلانا جو ہے منسودھرا راجے یوں کرتی ہے, فلانی پارٹی یوں کرتی ہے, گھنٹوں اس کا چرچا ہوگا. اب ان کو پوچھیں بھائی اس چرچے سے آپ کا کیا فائدہ ہوا, آخرت میں کوئی ثواب ملا, دنیا کا کوئی فائدہ ہوا, تمہارے کھاتے میں کچھ پچاس سو روپے جمع ہو گئے, کچھ نہیں, بس یہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے کیا ہوا. یہ تو یہ سیاسی باتیں, ایسی جیسے سیاسی باتیں ہیں ایسی کھیل کے ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ کیا ہوتا ہے, کرکٹ کے جب راؤنڈ چلتے ہیں اور ورلڈ کپ چلتا ہے اور فلانا کپ چلتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں, اور پورے سب نوجوانوں کی ساری صلاحیتیں ان کے بیٹھکوں میں سارے چرچے, اور نوجوان خالی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نہیں, ہمارے مدارس عربیہ میں پڑھنے والے ہمارے عزیز طلبا ان کی ساری صلاحیتیں اسی بحثوں میں جاتی ہیں, فلانا کھلاڑی فلانی ٹیم یہ, اور جو کھلاڑی ان کی نگاہوں میں فیوریٹ ہوتے ہیں شاندار ہوتے ہیں اس کے متعلق کوئی اگر ذرا کڑوی بات بولے گا تو آستین چڑھا کے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. حالانکہ روزانہ اخباروں میں آتا ہے کیا یہ کیا کرتے ہیں, وہ سیٹنگ, سیٹنگ کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی وہ فکسنگ, یہ ٹیمیں آپس میں پیسے لے کر کے طے کر لیتی ہے پہلے سے کہ یہ ہار جائے گی یہ جیتے گی, وہ ہار جانے والی کو بھی کروڑوں روپئے ملتے ہیں, یہ فکسنگ. پھر بھی ان کی ہار جیت کے اوپر یہاں ہمارے نوجوان جانے دے رہے ہیں, اور ان کی ہار جیت کے اوپر پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے قومی فسادات ہوتے ہیں, ان فسادات کے نتیجے میں مسلمانوں کے مکانوں ان کی دکانوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا, سب یہ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی. اور یہ نوجوانوں کی صلاحیت ہے یعنی ان کھلاڑیوں کی عشق اور محبت میں ایسے فنا, وہی رفتار, وہی گفتار, وہی انداز, چالنگ چلیں گے تو اسی انداز سے, بالوں کا اسٹائل ہوگا تو بھی وہی, اور بہت سے تو ایسے فنا ہو جاتے ہیں چلتے چلتے ہی ہاتھ منہ کر دیتے, ساتھ سونے میں بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے, خواب بھی یہی دیکھتے ہوں گے, گویا اسی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. اور اس زمانے میں جس زمانے میں یہ میچ چل رہے ہوتے ہیں, نہ نماز کا خیال ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں, جمعہ تک جمعہ جیسی نماز بھی قربان کی جاتی ہے, اور جو کچھ ظاہری اعتبار سے تھوڑے بہت دیندار کہلاتے ہیں وہ لوگوں کے تان و تشنی کے ڈر سے مسجد میں تو آتے ہیں لیکن ان کا دل وہیں لگا ہوا ہوتا ہے. رمضان جیسا رمضان, تراوی ہو رہی ہے اور اسی میں ان کا جی لگا ہوا ہے. یہ گویا ہم نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا, کیا فائدہ ملا بھائی؟ آخرت کا کوئی فائدہ ملا اور دنیا کا کوئی فائدہ ملا؟ کچھ نہیں. بس یہ ہے, اسی کو لایا, یہ لایانی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس میں ہم اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں, اپنے دین کو گنوا رہے ہیں, اپنی دنیا کا نقصان کر رہے ہیں, لیکن سب کسی کو اچھے اچھے سمجھدار, اچھے پڑھے لکھے, وہ بھی اس شوق میں ایسے مست ہیں کہ جب یہ زمانہ آتا ہے تو بس دیکھو ان کے دل و دماغ پر وہ خمار اور وہ جنون طاری ہوتا ہے کہ دوسری کوئی بات ان کے سامنے ہم نہیں کر سکتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی کیا ہے, لا یعنی ان کی محبت دلوں میں گھر. اس جس کھلاڑی کو یہ ہمارے نوجوان چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اس کھلاڑی کے خلاف اگر کسی نے ایک جملہ کہہ دیا تو مجال ہے, پھر وہ جو اس سے لڑ پڑے گا نا, ٹکرا جائے گا. نعوذ باللہ, میں کہاں کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ وہ بولتا تو اس نوجوان کو اتنا غصہ نہ آتا جتنا اس کھلاڑی کے خلاف بولنے پر آیا. ہاں ہو گیا, یاد تجربہ کر کے دیکھ لو, میں کوئی خامخواہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں. جو لوگ اس جنون میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا حال تو بہت آگے تک جا چکا ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے ہمارے ایمان تک کو ختم کر دیا ہے. یہ لایانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو یہ ساری باتیں سیاسی ہوں, کھیل کی ہوں, یا جب مثلا الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے, ملک کا الیکشن ہو, لوک سبھا کا ہو, یا پھر اسٹیٹ کا الیکشن ہو, ودھان سبھا کا ہو, یا پھر آپ کی بستی کا پنچایت کا الیکشن ہو, اس الیکشن کے زمانے میں دیکھو ہمارا مسلمان کیسا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے. یہ ساری اپنی صلاحیتوں کو ہم نے جو ضائع کیا ہے, کیا ہے یہ؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, کیا من حسن اسلام المرے ترک ما لا یعنی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک منٹ کو وصول کرنے کا حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ خیاروکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا, لوگو تمہارے اندر سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے عمریں لمبی ہوں اور ان کے اعمال کیا ہوں, اچھے ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد ہے, کسی نے پوچھا کون اچھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طال عمرہ وحسن عملہ, جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں وہ سب سے اچھا. گویا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں, ہمارا ایک ایک منٹ جو ہے وصول کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بھائی حضور فرماتے ہیں الحمدللہ یملا المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ یملان ما بین السماوات والارض, کہ لفظ الحمدللہ اگر آپ بولو گے تو ثواب کی وجہ سے وہ ترازو جس میں قیامت کے روز اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو ثواب سے بھر جائے گا. اور اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ آپ پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملتا ہے, اتنا ثواب ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی یہ پوری فضا بھر جاتی ہے. کیسے؟ ثواب سے, ثواب سے. لیکن اتنا سننے کے باوجود ہمارے جذبوں میں جو ہے نا ایڑ نہیں لگتی, کوئی ہمیں شوق نہیں پیدا ہوتا کہ ذرا سبحان اللہ پڑھیں. ابھی اگر میں یوں کہہ دوں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے تو یہ پوری فضا نوٹوں سے بھر جائے گی. پھر دیکھو ہیں, کوئی ہے جو اس میں پیچھے رہنے کے لیے راضی ہو؟ تو ہمارا حال یہ ہو گیا بھائی. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ترازو جس میں اعمال تلنے والے ہیں وہ پورا ثواب سے بھر جائے گا. ہمارے بزرگوں کے یہاں کیا تھا, ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ روٹی کو چبا کر کے کھانے کے بجائے, وہ چونکہ چبانے میں دیر لگتی ہے, اس کو پہلے ہی سے پانی میں بھگو دیتے تھے اور جب خوب نرم ہو جاتی تھی تو وہ لوچا لے کے منہ میں رکھ دیا اور اتار دیا. بھائی روٹی کا جو مقصد ہے نا غذائیت, اندر جا کر کے بدن کو قوت حاصل ہو, تو وہ تو چبا کے کھاویں یا اس طرح بھگوئی ہوئی اتار دیں, دونوں صورتوں میں وہ مقصد تو کیا ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. اتنا ہے کہ بھگوئی ہوئی کھانے کی صورت میں لذت اور مزہ نہیں آئے گا. ہم لوگ تو لذت کے دل دادا ہیں. اگر کہیں پلیٹ میں ذرا سا کسی جگہ پہلے سے تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہو اور روٹی ہم نے رکھ دی بے خبری میں, اور روٹی کا جو حصہ اس پانی کے ساتھ لگ کر کے نرم ہو گیا, کھانے کے دوران جب وہ ہمارے منہ میں پہنچتا ہے نا تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے, یہ کیسا آ گیا. اور یہ وہ لوگ تھے زندگی بھر روٹی کو پانی میں بھگو کر کے صرف اس لیے کھاتے. پوچھا کیوں حضرت ایسا کرتے؟ کہ میں نے حساب لگایا کہ چبانے میں وقت جاتا ہے, یہ تو کم وقت میں کام نمٹ جاتا ہے, اور اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہوں, گویا اتنا فائدہ. علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے, یہ ساری باتیں آپ کو فضائل صدقات وغیرہ میں ملیں گی. حضرت شیخ نے یہ واقعات لکھتے ہیں, مختلف مواقع پر لکھے ہیں. علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, وہ روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیا کرتے. ستو یعنی گیہوں کو آگ میں سیک لیتے ہیں اور سیکنے کے بعد اس کو موٹا موٹا پیس لیتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر یہ سفر کا جو توشہ ہوتا تھا یہی, یہ گویا ڈرائی فوڈ. آج کل تو ڈرائی فوڈ الگ الگ بہت ہو گئے ہیں, سفر میں کیا کیا لے جاتے ہیں, لیکن اس زمانے ڈرائی فوڈ نہیں, ڈرائی فوڈ یعنی خشک غذا لوگ سفر میں رکھتے ہیں. تو اس زمانے میں, زمانہ ابھی ترقی کیا ہوا نہیں تھا, لوگ جو سفر میں جاتے تھے تو بس اسی طرح یہ جو ہے گیہوں جن کو آگ کے اندر بھون لیا اس کو پس پیس کر اس کو رکھتے تھے. جب کھانے کا وقت آتا تھا انہیں پیسے ہوئے گیہوں کو وہ پانی کے اندر بھگو کر اس میں کچھ شہد ڈال دیا ہے, اس کو استعمال کر لیا. یہ روٹی بنانے کا موقع نہیں ہوتا تھا سفر کے اندر. تو بہرحال یہ حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا بھائی روٹی کھانے میں چبانے میں دیر لگتی اور یہ ستو پھانک لیا نمٹ گئے, ضرورت پوری ہو گئی, میرا اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں اس بچے ہوئے وقت میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں. تو گویا اس کے خاطر انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور ان کی یہ عادت اور معمول 40 سال سے. کتنے سال؟ 40 سال. اندازہ لگاؤ جو آدمی اپنے کھانے کے وقت کے اندر سے بچت کر کے کٹنگ کر کے اور جو ہے کٹوتی کر کے وہ اللہ کے ذکر میں لگاتا ہو, وہ دوسرے اوقات کو کیا برباد کر سکتا ہے؟ نہیں. کتنا ہمارے بزرگوں کے یہاں یہ وقت کو وصول کرنے کا اہتمام تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں اور ان کی قیمت کے وصول کرنے کے معاملے میں لوگ دھوکے میں یا گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تو تندرستی اور ایک فرصت۔ ہماری اس فرصت سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اٹھا نہیں رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو ایک ایک منٹ کو وصول کرنے کا، جو ابھی بتلایا نا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد والرقائق میں انہوں نے نقل کیا ہے، انی ادرکت اقواما کان احدہم اشق علی عمرہ منہ علی دنانیرہ و دراہمہ۔ میں نے ایسے لوگوں کو، چونکہ حضرت حسن بصری تابعی تھے، ایسے لوگ سے مراد صحابہ، میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ جو اپنی زندگی کے معاملے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جتنا آدمی اپنے دراہم اور دنانی روپیوں پیسوں کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے۔ آدمی روپے پیسے بہت، جو بخیل آدمی خاص طور پر روپیوں پیسوں کو بہت کیا ہے سوچ سوچ کر کے استعمال کرتا ہے، کہ وہ لوگ اپنے اوقات کو بہت سوچ سوچ کر کام میں لگاتے تھے، ضائع ہونے کا نام نہیں۔ ایک ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی، حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کو کشف قبور ہوتا تھا۔ کشف قبور کا مطلب یہ ہے، بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ قبر میں مردے کے اوپر کیا حالت ہے اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے ہیں، اپنے ان بندوں کو، سب کو نہیں، بعض لوگوں کو یہ چیز ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وہ بزرگ ایسے تھے، ان کو کشف قبور ہوتا تھا، قبر میں مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے اندر ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو اسی کشف قبور کی حالت میں انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر میں جو مردہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے حالت کشف میں، تو اسی حالت کشف میں وہ سوال کرتے ہیں اس سے کہ بھائی ہم نے تو سنا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا، میٹر بند، ہم بولتے ہیں میٹر بند ہو گیا، یعنی اب ہم کوئی آدمی کوئی نیک عمل کر سکتا نہیں، ختم ہو گیا، جب تک زندہ تھا کرنے کا موقع تھا۔ تو ہم نے تو سنا آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس کے جواب میں وہ قبر والے کہتے ہیں، ان کو اسی حالت کشف میں بات ہو رہی ہے، وہ قبر والا کیا کہتا ہے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہوا اور مجھے قبر کے اندر دفن کیا گیا تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو جب دفن کرنے کے بعد دفن کرنے والے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز، چاپ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، اور پھر دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں مردے کے پاس، اور آ کر کے وہ اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں، مر رب کا وما دینوں کا وما تقول فی ہذا الرجل، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تم اس آدمی کے سلسلے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ان کے متعلق کیا کہتے ہو۔ اب جو مومن ہوتا ہے وہ صحیح صحیح جواب دیتا ہے، اور جو منافق یا کافر ہوتا ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ کر کے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس صاحب قبر نے ان بزرگ سے یوں کہا کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دفن کے بعد فرشتے آتے، میرا بھی دفن کے بعد میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے وہ سوالات کیے، اور ان سوالات کے میں نے بالکل صحیح صحیح جوابات دیے۔ جب صحیح جوابات دیے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تم نے جوابات ٹھیک دیے اس لیے تم کامیاب، لیکن جنت میں ابھی نہیں جا سکتے، جنت میں تو کب جاؤ گے، جب یہ قیامت قائم ہوگی اور پھر میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم میں بھیجے جائیں، اس سے پہلے کچھ نمونے اندر دیے جاتے ہیں جنت جہنم کے نیک بد کو، لیکن بہرحال کہا کہ وہاں تک تم کو اپنی اس قبر میں، یہ ویٹنگ روم ہے قبر، گویا قیامت کا انتظار جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہاں تک اسی میں رہنا ہے. اب اس میں جب رہتے ہو رہو گے تم تو اس رہنے کے دوران تم کو اگر کوئی مشغلہ پسند ہو تو ہم تم کو اس کی اجازت دیتے ہیں. وہ قبر والا کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب مجھے یہ اجازت ملی تو مجھے تم کے دنیا میں قرآن کی تلاوت بڑی اچھی لگتی تھی, اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت دی جائے. چنانچہ اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں تب سے جب سے دفن ہوا ہوں برابر اپنی قبر میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اور آج تک دفن ہوا تب سے لے کر آج آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں تک میں نے 70,000 قرآن پڑھے. اس میں قبر کے اندر اب جو میں بات آگے کہنا چاہتا ہوں اس کو دھیان سے سنیے. یہ کہنے کے بعد وہ مردہ ان بزرگ سے کیا کہتا ہے کہ حضرت اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں یہ 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اوہو, یہ سن کر وہ بزرگ ایک دم اچمبے میں پڑ گئے کہ بھائی کیا بات ہے, تو ایک میرے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں تیرے یہ 70,000 قرآن. تو قبر والا کیا کہتا ہے, حضرت یہ میں نے قبر میں جو 70,000 قرآن پڑھے نا اس کی وجہ سے میرے نامۂ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں لکھی گئی. یہ نیکیاں تو کہاں ہیں دنیا میں, جب تک کہ آدمی زمین کے اوپر ہے. نیک کام کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی, برا کام کرے گا تو گناہ لکھا جائے گا. موت آئی, موت آتی سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ 70,000 قرآن ٹائم پاس تو تھا, ٹائم پاس لوگ ٹائم پاس کے لیے سب کرتے ہیں, سفر میں جاتے ہیں تو ٹائم پاس کے لیے یوں کرو. تو یہ 70,000 قرآن ٹائم پاس تو تھا لیکن اس کی وجہ سے ایک نیکی بھی میرے نامۂ اعمال میں بڑھی نہیں ہے. موت کے وقت جتنا تھا وہ ہے. اور آپ کا سبحان اللہ, وہ قبر والا ان بزرگوں کو کہہ, آپ چونکہ ابھی انتقال نہیں کیے ہیں, ابھی دنیا میں ہیں, زمین سے اوپر ہیں, آپ کے سبحان اللہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گی, نیکی ملے گی. اس لیے میں یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں 70,000 قرآن دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جو اوقات ہمیں عطا فرمائے ہیں کتنے قیمتی ہیں. ان قیمتی اوقات کو ہم بیٹھ کر ہیں میرے تیرے اور ادھر ایران توران ادھر کی باتوں میں ضائع اور برباد کریں, اس سے بڑا نقصان کیا. یہ تو ایسا ہوگا جیسے کسی کے پاس جواہرات ہوں, سونے اور چاندی کے سکے ہوں, اور اس کے بدلے میں پتھر, وہ بھی بے قیمت پتھر کوئی آدمی خریدتا ہے, تو اگر جب بے قیمت پتھر جو ہے اسے کوئی نقصان, لیکن اس سے کیا کم نقصان ہے کہ اتنی قیمتی سرمایہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. یہ اوقات, یہ زندگی کے اوقات ہمیں عطا فرمائے اللہ نے, یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب جو ہے یہ شعر پڑھا کرتے تھے, فرماتے تھے تیرا ہر سانس نخل موسمی ہے, یہ مد و زرد جزر جواہر کی لڑی ہے. کہ یہ تم جو سانس لے رہے ہو نا, تو جیسے سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے مد و جزر ہوتا ہے, تو تمہارا یہ ہر سانس جو ہے نا وہ جس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے کلام کی آواز سنائی دی تھی, گویا یہ تمہارا سانس اس کی طرح ہے, اتنا قیمتی ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا رمضان کے اندر بڑے درد کے ساتھ, میں نے خود سنا ہے کئی مرتبہ, یہ شعر آپ پڑھا کرتے تھے, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی کہ ایک اور گھٹا دی. کہ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ ہماری جو گھڑیاں ہیں گھنٹے والی ٹکورے والی, اس کے اندر ہر گھنٹے پر 2 بجے تو 2 ٹکورے, 12 بجے تو 12 ٹکورے بچتے ہیں نا گھنٹے. وہ شاعر کیا کہتا ہے, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, یہ گھڑی کے اندر یہ جو آواز آتی ہے گھنٹے بچتے ہیں وہ تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی, کہ تقدیر نے تمہاری زندگی کا ایک گھنٹہ اور کم کر دیا. حقیقت تو یہ ہے جو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے تھے, بڑے عجیب و غریب شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہے ہیں. ہم اور آپ زندگی کے ان اوقات کو روک کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اس کو وصول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان گھڑیوں کو کیا کر لیں، نیک اعمال کر کے ان نیک اعمال کو اپنے اعمال ناموں میں جمع کر دیں. گویا یہ سیال سرمایہ ہے، یہ زندگی کے اوقات ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے. اب آپ اس سے کچھ خرید کر، جیسے کسی کے پاس برف ہو، برف اور وہ بھی گرمی کے اندر پگھل رہی ہو، تو اب اگر وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو یہی ہے کہ جلدی سے بیچ کر پیسوں کی شکل میں، نقد کی شکل میں اس کو کیا کر لے، جو ہے کنورٹ کر لے، بدل لے، تو پھر اب وہ محفوظ ہو جائیں گے. ورنہ اگر برف ہی رہی تو تھوڑی دیر کے بعد پگھل کر ختم ہو جائے گی، جو سرمایہ ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. حضرت سے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، لے لو اس آدمی کا سرمایہ جو دن دم بدم پگھل کے ختم ہو رہا ہے. ایک بزرگوں نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے، بھائی تو نے تو ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت بتلا دی، تو نے تو ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت بتلا دی. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے ہر وقت ہمارے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نیکی کے کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ جو ہے نیکیوں کی شکل میں محفوظ ہو جائے گی اور کل کو قیامت. اسی کو کہا گیا کیا کہ بھائی آدمی اپنی زندگی کے اوقات کو کیا کر لے، وصول کر لے، لایانی سے اپنے آپ کو بچائے. بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا، ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، وہ ایک ایک منٹ کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت کے یہاں وقت کی بڑی قدر و قیمت تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وقت کا کی اہمیت آپ کی رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے. ہر وقت گھڑی پر نظر رہتی تھی اور سارے کام ٹائم ٹیبل کے مطابق، نظام الاوقات کے مطابق گویا ہوا کرتے تھے، کوئی کام ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. ایک اور جگہ انہی کا میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ کوئی آدمی 15 سال پہلے اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دن کے 10 بجے حاضر ہوا تھا اور اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، کیا کوئی خطوط کا جواب دے رہے ہیں، تو 15 سال کے بعد آئے گا تو بھی اسی کام میں لگا ہوا دیکھے گا. گویا ان کے اوقات ایسے منضبط تھے، جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا اس وقت میں وہ کام کرنا ہی ہو. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی اوقات کی قیمت وصول کی. حضرت مولانا عاشق علی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الخلیل میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ کوئی بھی کیسا ہی موسم ہو، کیسے ہی حالات ہوں، لیکن معمولات اور جو ہے آپ کے آئے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا. کیسی حالت کیوں نہ ہو اپنے وقت پر اپنا کام، یہ حضرت کا ایک ایسا لگا بندہ یہ نظام تھا کہ اس میں ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، ابھی آپ نے سنا، ابھی عصر کے بعد جو تعلیم ہو رہی تھی، کتاب پڑھی جا رہی تھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو علمی مشغلہ جو تھا، علمی مشغلے سے ایسی دلچسپی تھی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو جو ہے نا اس کو چھوڑ کر کھانے میں مشغول ہونے میں بھی حضرت کو حرج محسوس ہوتا تھا کہ میں کھانے میں لگوں گا تو اتنا وقت کیا ہو جائے گا، علمی مشغلے سے خالی رہے گا. گویا علمی حرج گوارا نہیں تھا، اس لیے کھانا بھی پسند نہیں. تو حضرت فرماتے میری ایک بہن تھی تو وہ میری ناز برداری کرتی تھی، تو میں اپنی کتاب دیکھتا رہتا تھا، وہ میرے پاس بیٹھ کر کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتی رہتی تھی، میرا کتابوں کا اور مطالعے کا حرج بھی نہیں ہوتا تھا اور اس طرح سلسلہ چلتا تھا. اس بہن کا جب انتقال ہو گیا تو میری اس طرح ناز برداری کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو میں نے شام کا کھانا ہی چھوڑ دیا. حضرت شیخ مدتوں سے شام کا کھانا صرف دوپہر کا کھانا کھاتے تھے, اور دوپہر کے کھانے میں بھی کبھی ہوا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ علمی مشغلے کی وجہ سے وہ بھی بھول جاتے تھے, اور سب عصر یا مغرب کا وقت آتا اور وہ 24 گھنٹے سے اوپر کئی گھنٹے 30 گھنٹے 32 گھنٹے ہو جاتے اور کمزوری میں تب خیال آتا تھا کہ وہ رات کھانا نہیں کھایا دوپہر کا, یہ حال. اور اپنے وقت کی قدر و قیمت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عابدیتی کے اندر لکھا ہے کہ بذل المجہود جو آپ کے شیخ کی کتاب ہے اور ابو داود کی شرح ہے, علماء جانتے ہیں وہ جس زمانے میں وہاں تھانہ بھون میں حضرت مولانا شبیر علی صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں اور خانقاہ کے ناظم وہی تھے, ان کا پریس تھا اس میں چھپتی تھی, تو کیا اس کے چھپنے کے زمانے میں اس کے جو ہے نا ظہر کے وقت تھا اس کے یہ ملتے تھے, کیا کہتے ہیں, پروف ملتے تھے, جو لوگ چھاپنے چھپانے کا کام کرتے ہیں وہ پروف ریڈنگ, یعنی جو چھپا ہوا کچا نمونہ ہوتا ہے اس میں بھولیں سدھاری جاتی ہیں, اس بھول کے سدھارنے کو پروف ریڈنگ کہتے ہیں, پھر سدھار کر دیتے ہیں پریس والوں کو, تو پریس والے وہ بھولوں کو درست کرتے ہیں, پھر اثر نو وہ جو کمی رہ گئی ہوتی ہے وہ پوری کر دی جاتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پروف ظہر کے وقت ملتے تھے, اور چونکہ اثر یا مغرب سے پہلے پہلے اس کو دے رہا ہوتا تھا, تو میں خانقاہی کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر, گرمی کا زمانہ ہوتا تھا, لنگی پہنے ہوئے اور بنیان, اور کہتے ہیں اتنی گرمی, لیکن بس اس پروف کو دیکھنے میں ایسا مشغول کہ مجھے فکر ہوتا تھا کہ شام کو واپس کرنا ہے. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت کی مجلس زہر کے بعد ہوتی تھی, اور یہ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ پروف ریڈنگ کا وقت ہوتا تھا, تو کہا حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء حضرت کی مجلس میں شرکت کے لیے آتے تھے, حضرت شیخ فرماتے ہیں میں اپنی اس مجبوری کی وجہ سے آپ کی مجلس میں شرکت نہیں کر سکتا تھا, تو ایک کبھی کبھار حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت پیش کرتا تھا, حضرت لوگ دور دور سے آپ کی مجلس میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں, میں یہاں ہوتے ہوئے بھی محروم رہتا ہوں کہ وہ کام کی وجہ سے مجھے اس میں مشغول رہنا پڑتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کیا فرماتے تھے, مولوی صاحب بس بس آپ میری مجلس میں نہیں ہوتے لیکن میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, میں اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا کونے میں آپ جس یکسوئی کے ساتھ پروف ریڈنگ کا کام کرتے ہیں اس کو دیکھتا رہتا ہوں, اور دل میں سوچتا رہتا ہوں کہ کام تو اسی طرح ہو سکتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے وصول کرے, لغویات سے لایانی سے اپنے آپ کو بچائے, اس کا اہتمام. آج ہمارا مزاج کیا بن گیا لغویات کا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو طالب علم آئے تھے بیعت ہونے کے لیے, بلخ کے رہنے والے, بلخ ایک شہر ہے افغانستان میں, اس زمانے میں حضرت کی خدمت میں آئے, حضرت جس مسجد میں حضرت کا قیام تھا وہ لوگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کو پہچانتے نہیں تھے, کبھی دیکھا نہیں تھا, پہلی مرتبہ آئے تھے اور بیعت ہونے کے لیے آئے تھے. اب وہ جب بیعت ہونے کے لیے آئے تو وہاں حضرت کی مسجد میں وضو کرنے کے لیے بیٹھے, زہر کے وقت تو پہلی نماز تھی, اور بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے یہ یہاں اس مسجد کا یہ حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے, تو ایک کہتا ہے کہ یہ بڑا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ وہ بڑا ہے, بس یہ بہت ایسے طلبہ کی عادت ہوتی ہے, یہ بہت چل رہی ہے دونوں میں. حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں قریب میں تھے, چونکہ وہ پہچانتے نہیں تھے اس لیے ان کو معلوم نہیں تھا, وہ ان کی باتیں سن رہے تھے. خیر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضرت نے پوچھا بھائی کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہا کہ ہم بلخ کے رہنے والے, کیوں آئے ہو, بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے فرمایا ابھی وہ تمہارا فیصلہ ہو گیا کون سا حوض بڑا ہے یہاں کا یا بلخ کا, پہلے وہ فیصلہ کر لو پھر میں بیعت کروں گا, جاؤ پہلے اس حوض کو ناپو پھر وہاں بلخ کے حوض کو جا کر کے ناپو, تب تمہاری اس بحث سے معلوم ہوا کہ تمہارے اندر دو کمزوریاں ہیں, ایک تو فضول باتوں میں تم اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہو, دوسرا یہ ہے کہ تمہارے مزاج کے اندر تحقیق اور احتیاط نہیں. ایک تم میں سے کسی نے بھی نہ یہاں کا حوض ناپا تھا نہ وہاں کا, پھر بھی ایک یوں کہتا ہے کہ یہ بڑا, دوسرا کہتا ہے کہ وہ بڑا. تو گویا یہ دو خرابیاں جو مومن میں نہیں ہو سکتی, پہلے تم جاؤ, پہلے اس کا اچھا فیصلہ ہو جائے تو بھی کیا فائدہ, اس سے دنیا کا کیا فائدہ, آخرت کا کیا فائدہ. بہرحال انہوں نے اس کو اس لیے یہ کہا بھیجا تاکہ تنبیہ ہو جائے اور آئندہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں. تو بہرحال یہ لایانی جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, حضرت خضر علیہ السلام, وہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حکومت چھوڑ دی تھی انہوں نے, قربان کر دی تھی, ان کی ملاقات کے لیے آئے. تو انہوں نے ملاقات, حضرت ابراہیم آدم نے ملاقات کی, حضرت خضر وہاں بیٹھے بس یہ ملاقات کر کے اپنی تسبیح لے کے پڑھنے میں مشغول ہو گئے. کون؟ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ رویہ دیکھ کر حضرت خضر دل میں سوچنے لگے, ارے لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے, لوگوں کی زندگیاں اس میں گزر جاتی ہیں, یہ عجیب بے فکر آدمی ہے کہ میں خود آ کر کے اس کے پاس بیٹھا ہوں تو ابھی میری طرف دھیان بھی نہیں دیتا. یہ سوچ کر کے پھر خود ہی کہتے ہیں کس سے, حضرت کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں, میں خضر ہوں. کہا اور کیا کہتے ہیں, لوگ تو میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور میں خود آپ کی خدمت میں آیا آپ اس طرح تسبیح لگے. تو حضرت ابراہیم آدم کیا جواب میں کہتے ہیں, آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ کی ملاقات سے فرصت ہو, مجھے تو فرصت ہے نہیں. یہ حال تھا ان بزرگوں کا کہ وہ اپنے اوقات کی قدر و قیمت سمجھا کرتے تھے. شیخ ابو القاسم جو امام ابو ثور کے شاگرد اور حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے ہوتے ہیں, بڑے صاحب علم تھے, ان کا مقولہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اگر لایعنی میں مشغول کر دیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. زندگی کے قیمتی اوقات اور قیمتی سرمائے کو جو آدمی اس طرح برباد کر رہا ہے, یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے کہ اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ اس قیمتی سرمایے سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. اللہ یہ اپنے وقت کی قدر و قیمت سمجھنا یہ بڑی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کے قلوب ایمان کی حلاوت سے جو ہے لذت آشنا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہی اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے بھائی یہ جو ہے نا یہ لایعنی سے اپنے آپ کو بچانا, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر جو ان صاحب ایمان کے اوصاف بیان کیے جو فلاح یاب دنیا اور آخرت کی خوشحالی جن کو حاصل ہے, ان میں نمبر اول پر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے کامیاب فلاح یاب اور دنیا آخرت کی خوشحالی ان کو حاصل ہے جو نماز کے اندر خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو لوگ فضول چیزوں سے لایعنی چیزوں سے کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھو قرآن پاک میں جہاں نماز کا تذکرہ آیا فوراً زکوٰۃ کا, قرآن کا ایک خاص انداز ہے, جہاں بھی دیکھو گے نماز کے بعد زکوٰۃ. صرف دو مقام ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کرنے کے بجائے بیچ میں دوسری چیز کا تذکرہ کر لیا, ان میں سے ایک یہ ہے. کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, جو لوگ فضول چیزوں سے کیا کرتے ہیں, کنارہ کشی کرتے ہیں. والذین هم, آگے زکوٰۃ کا تذکرہ, یہ گویا نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں یہ لائے. اسی سے بعض جو ہے نا بعض سمجھدار لوگوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ دیکھو جو لوگ لغویات کے اندر مشغول رہتے ہیں لایعنی میں, وہ نماز کے خشوع سے محروم رہتے ہیں. کہ آج کل تو موبائل یہ لایانی کا سب سے اعلی مظہر ہے. لایانی کا سب سے اعلی, ضرورت کے مطابق آدمی استعمال کرے, لیکن بس وہ لوگ لے کے بیٹھے ہی رہتے ہیں اس کو, بس 24 گھنٹہ گھر ہو, مسجد ہو, کہیں بھی ہو, اور اسی میں مشغول, اس کے جو لغویات ہیں اس میں مشغول رہتے ہیں. تو جو آدمی لغویات میں مشغول رہے گا وہ نماز کے خشوع سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے, ہم کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کی قدر و قیمت محسوس کرتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کا اہتمام کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں بہت سارے ارشادات ہیں. حضور فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو, شباب کا قبل حریم کا, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. یہ جوانی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, وہ جائے گی, بڑھاپا آنے والا ہے اس کی جگہ پر. بڑھاپا آوے اس سے پہلے جوانی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا لو. صحت کا قبل سقم کا, اور اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. یہ تندرستی جو اللہ نے دی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے, بیماری اس کی جگہ لے. اس سے پہلے اس تندرستی سے فائدہ اٹھا کر اپنے نامہ اعمال میں بہت بڑا اسٹاک نیکیوں کا جمع کر لو. وہ جو ہے غنا کا قبل فخر کا, اور مانداری کو فقیری سے پہلے. اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں, دولت دی ہے, تو یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, وہ ہاتھ سے نکل جاوے, اس سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو. وہ فراغ کا قبل شغل کا, اور اللہ نے یہ فرصت جو دی ہے مشغولی سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو. وہ حیات کا قبل موت کا, اور جو زندگی دی ہے اللہ نے, زندگی کیسی ہی کیوں نہ ہو, کچھ نہیں کرتا, پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر, ہاتھ بھی نہیں ہلتے, پاؤں بھی نہیں ہلتے, زبان تو ہلتی ہے, سبحان اللہ تو پڑھ سکتا ہے. اور ابھی جیسا کہ بتلایا ایک ایک سبحان اللہ کیسا قیمتی ہے. اس لیے زندگی جیسی بھی ہو, بہرحال یہ اللہ کی نعمت ہے, موت سے پہلے اس کی قدر و قیمت سمجھ لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار جا رہے تھے, ایک قبر پر نظر پڑی, اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی. لوگ کیا سمجھے, یہ قبر کو دیکھ کر پڑھی, شاید یہ قبر والے سے کوئی تعلق ہوگا, رشتہ داری ہوگی, اس کی بنیاد پہ پوچھا حضرت کیا بات ہے. جواب میں فرمایا بھائی اس قبر کو جب دیکھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مرنے کے بعد تمنا کرے گا کاش مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں. تو مجھے حضور کا یہ ارشاد یاد آ گیا, تو میں نے سوچا میں تو ابھی زندہ ہوں, 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں, تو حضور کے اسی ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے فائدہ اٹھا لوں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں, زمین پر چل پھر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے زندگی کی ان اوقات کو جتنا بھی ہم وصول کر سکتے ہیں کرنے کا اہتمام کریں, اور یہ سارے لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آج کل یہ لغویات جو ہیں اسی نے ہماری صلاحیتوں کو ضائع کر رکھا ہے. یہ وقت جو ہے نا, وقت یہ تو جو یوں کہا جاتا ہے کہ جواہرات اور سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس کی. بلکہ دیکھو وقت جو ہے نا وہ رو میٹیریل ہے, کچا مال. اور رو میٹیریل کا حال کیا ہوتا ہے جو سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ آپ اس کچے مال کو جس کام میں استعمال کریں گے اس کے مطابق اس کی قیمت طے ہوگی. ایک بہت بڑے عقل مند نے ایک مثال دی کہ آپ کے پاس لوہے کا ایک ٹکڑا ہے, اس لوہے کے ٹکڑے کو سے آپ سائیکل کا ایک پارٹ اور پرزا بنائیں, تو اس لوہے کے ٹکڑے کی قیمت साइकिल के हिसाब से लगाई जाएगी। भाई साइकिल 1000-1500 की होती है, अब ये लोहे का टुकड़ा उसके एक पार्ट्स और गुर्जे के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो उसकी कीमत भी उसी के मुनासिब 100-150 लगेगी। लेकिन इसी लोहे के टुकड़े को अगर आप बाइक मोटरसाइकिल का पुर्जे बनाने में इस्तेमाल करें तो अब उस लोहे के टुकड़े की कीमत मोटरसाइकिल की कीमत के एतबार से लगेगी। मोटरसाइकिल जो है 60-70 हज़ार लाख रुपये की आती है, तो अब ये लोहे का टुकड़ा उसी के मुनासिब जो है क्या है 2000-10 हज़ार का करार दिया जाएगा। और उस लोहे के टुकड़े से अगर आप कार का कोई पार्ट्स बनाएं तो उसकी कीमत कार के एतबार से लगाई जाएगी। कार 5 लाख की, 10 लाख की, 15 की, 20-50 लाख थी तो वो लोहे का टुकड़ा भी उसी हिसाब से। और उस लोहे के टुकड़े को अगर आप हवाई जहाज़ के पुर्जे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तो गोया ये वक्त जो है ना हमारा वक्त वो भी एक ऐसा ही रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, लोहे का एक टुकड़ा है। अब देखना ये है कि आप उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जिस काम में वो जितना कीमती होगा आपका वक्त भी उसी के मुनासिब कीमत। और फिर ये वक्त जो हम बर्बाद करते हैं, खाली वक्त नहीं बर्बाद होता, वक्त के साथ हमारी सलाहियतें भी बर्बाद होती हैं। हम बैठ के टाइम पास के नाम से लगे रहते हैं, वक्त तो गया, वक्त के साथ हमारा दिमाग भी बेकार गया, जबान भी बेकार गई, आँखें भी, यानी इन आँखों से जो काम कर सकते थे वो इतने वक्त में नहीं रखने क्या, हाथ भी बेकार गए, पाँव भी बेकार गए, दिल भी बेकार गया, दिमाग गया, हमारे सारे अज़ा की सलाहियतें ये जो लघवियात में लगे इस इतने अंदर जिंदगी का वक्त ही क्या, हमारे सारे कुआ जो है ज़ाय और बर्बाद हुए। इसलिए ज़रूरत है कि हम अल्लाह की नेमतों की कदर करते हुए उसका जो सही इस्तेमाल करने का एहतमाम करें। कल को क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के यहाँ नेमतों के मुतालिक सवाल होगा, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। बस अल्लाह ताला हमको इस ज़िंदगी की क़दरदानी की तौफीक और सआदत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्ले وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں اور مدرسے کے تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.